موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو، تو جو کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو، کیونکہ معلوم تھا کہ فرعون پیچھے آئے گا، تو اس سے مت ڈرنا، اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے تمہیں ڈر لگے. سمندر کے اندر جانا جبکہ دونوں طرف پانی نظر آ رہا ہو، یہ بذات خود ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حد تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. یعنی اتنی دنیا بنانے کے باوجود وہ کہاں لے آیا. آج بھی آپ دیکھیں اہرام مصر، اس کی تعمیر، اس کے اندر جو کچھ وہاں سے نکلا اور جو آج بھی میوزیمز میں وہ سب گواہی کے طور پر موجود ہے، اور جو ان کی حشمت اور شان و شوکت اور دنیا کے سامان سارے کے سارے پڑے کے پڑے رہ گئے. جس کلچر کے ختم ہونے کا انہیں ڈر تھا وہ وہیں رہ گیا، اور وہ خود دنیا سے رخصت ہو گئے. سب کے سب، سب کو لے کے نکل آیا. کہا کہ یہ کس قسم کا لیڈر تھا جس نے اپنی قوم کو اس ہلاکت سے دوچار کیا، اس نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہ کیا. اس لیے انسان کو کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کدھر لے جا رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. یعنی اب یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے اور پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے بنی اسرائیل. جب یہ سمندر سے پار نکل آئے تو ان کو اب نصیحت دی جا رہی، اور جن پر میرا غضب ٹوٹا پھر وہ گر کر ہی رہا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں، یعنی اس کو معاف کر دوں گا. اور کیا چیز ہمیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں تاکہ میرے رب تو مجھ سے خوش ہو جائے. فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے بچھڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا؟ موسیٰ اسے بھول گیا. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے، یعنی واپس آنے سے پہلے کوہ طور سے، لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل قوم فرعون کے ساتھ رہ کر انہیں کے عادات طور طریقے سیکھ گئی اور اپنا کلچر اور اپنا دین اور اپنے آبا اجداد کا طریقہ بھول چکی تھی. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دے دی تو آزادی کے بعد بھی ان کو ذہنی آزادی نہیں ملی، ذہن ان کے غلامی تھے، اور یہاں آ کر بھی انہوں نے وہی کیا جو مصر میں فرعونی کر رہے تھے، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی تم تو میرے مددگار تھے، میں تمہیں اپوائنٹ کر کے گیا تھا اپنے پیچھے کہ قوم کا خیال کرنا، تو تم نے ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے اس وقت کہ یہ شرک کیوں کیا قوم نے. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. یعنی میں نے اس لیے ان کو بہت زیادہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے تک یہاں کوئی اور فتنہ فساد پیدا ہو چکا ہو، تو اس لیے خاموشی اختیار کی. یعنی سمجھایا لیکن نہیں سمجھے تو پھر چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا. اب یہ کیا مٹھی تھی، کس چیز کی مٹی تھی یا کچھ اور چیز تھی، بہرحال یہ اس کی من گھڑت بات بھی ہو سکتی ہے، ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے جو سکل سیکھی ہوئی تھی بت گھڑنے کی پیچھے مصر میں، اسی سے کام لیتے ہوئے بچڑا بنایا تھا اور اس کو اس طریقے پر بنایا کہ اس کے منہ سے جب وہ ہوا گزرتی تو اس میں سے آوازیں نکلتی جیسے بچڑوں کی آواز ہوتی ہے. تو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان یوژول قسم کی چیزیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. تو اس پر تامری نے ساری قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس. اب جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں یہ بیماری رہے گی کہ تم کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دو گے. یہ ایک طرح سے سامری کی سزا تھی. تیرے لیے باس پر اس کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن، جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، یعنی یہ بچڑا جو سونے کا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے، ریزا ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے. وہ کیوں؟ تاکہ اس کے کوئی آثار بھی باقی نہ رہے، کہ لوگ پھر نہ اس کے پیچھے چل پڑے. لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے، یہ درس نصیحت عطا کیا ہے، یعنی قرآن. جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. تو یہاں اب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اس کتاب سے منہ موڑا اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، خوف کے مارے. آپ اس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. یہ 100 سال کی زندگی وہاں 10 دن جیسی لگے گی، اور بعض روایات میں تو صبح یا شام کا ایک پہر. ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی، یعنی 10 دن نہیں ایک دن رہے ہو. وہ یسألونک عن الجبال، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کیونکہ بتایا گیا نا کہ زمین بالکل سپاٹ سیدھی ہو جائے گی. کہو میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، کسی کو بھی بولنے کی ہمت نہ ہوگی. اس روز سفارش کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، اور جس کی بات وہ سننا پسند کرے بس وہی سفارش کرے گا. اور وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. حقیقت یہ کہ دنیا میں کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ساری تاریخ کو بالکل پرفیکٹلی صحیح انداز میں ریکارڈ کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کا مکمل علم ہے، اور اس مکمل علم کی بنا پر وہ لوگوں کے فیصلے کرے گا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. وہ رب جو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ جس نے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جو قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، نامراد ہوگا اس وقت جس نے کوئی ظلم اٹھایا ہوا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، وہ اس وقت سخت مشقت میں، مصیبت میں پڑے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اس کو کسی بھی ظلم یا حق تلفی کا خوف نہ ہوگا، کیونکہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا، نہ اللہ کا نہ بندوں کا، اس نے فیر زندگی گزاری. تو ایمان کے ساتھ جب وہ وہاں اللہ کے حضور حاضر ہوگا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید لوگ غلط رستے پہ چلنے سے بچ جائیں. یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو، یعنی انہیں کچھ سمجھ آ جائے بات، وہ اپنی غفلت سے باہر آ جائیں. فتعال اللہ الملک الحق، بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، اور دیکھیے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، یعنی بات مکمل نہ ہو جائے. وقل رب زدنی علما، اور دعا کیجئے اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. یعنی اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مزید علم کی دعا کریں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چنے ہوئے ہیں، سب سے بہترین انسان ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اور زیادہ علم میں اضافہ. تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کی وہ سب سے بہترین ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے، تو اپنے محبوب کے لیے کوئی بہترین چیز ہی پسند کرتا ہے. تو ان کو اگر یہ دعا سکھائے گی تو ہم سب کو بھی اپنے لیے پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ وہ اگر کمپیٹ کرے تو علم میں، آگے بڑھے تو علم میں، کیونکہ نالج از پاور. علم جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی، اگر وہ صحیح بنیادوں پر درست علم ہو اور اس کے مطابق انسان کی زندگی بھی صحیح ڈائریکشن پر ہو. ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، یعنی ارادے میں پختگی نہ پائی. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کا قصور کیا تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو جو لوگ اللہ کے آگے سجدہ نہ کریں پھر وہ کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے، سب اچھے کام کرتے تھے، فرمایا لیکن اگر اس کی بات مانی تو یہ تمہارے لیے آخری انجام کو خراب نہ کر دے. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ کی تپش بھی تمہیں نہیں ستاتی، لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. یعنی ایسے خوبصورت الفاظ میں اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اس پر اعتبار کر گئے. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. یہاں یاد رکھیے کہ قرآن آدم و حوا دونوں کو برابر کے ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں حضرت حوا نے شاید آدم کو پھسلایا تھا، قرآن اس کی تردید کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، بے لباس ہو گئے، اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے، کیونکہ فطرت اور میں حیا ہے انسان کی، یعنی شرم و حیا کا مادہ جو ہے یہ بعد میں ایکوائر نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے دل میں ڈالا. اسی لیے جب جنت کا لباس اترا تو پتوں سے خود کو چھپانے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے. پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو ہدایت بخشی. یہ سب ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ اگر کہیں بھی بھول جائے انسان اور شیطان کے پھسلن کی وجہ سے کہیں پھسل جائے تو پھسلا نہ رہے، بھٹکا نہ رہے، واپس پلٹے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی شیطان انسان کا، انسان شیطان کا. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے فاما یاتینکم منی ہدن، میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے، رہنمائی آئے پیغمبر کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں، فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا. انسان کی خوش قسمتی کس میں ہے؟ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے میں. اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا، بے رخی اختیار کرے گا، منہ پھیر لے گا، فان له معیشتا ضنکا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. تنگی سے مراد مال و دولت کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود اس کا سینہ تنگ ہوگا، اس کی زندگی پریشان کن ہوگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا میں اندھا بنا رہا. قال رب لما حشرتنی اعمى، انسان بولے گا، انسان عرض کرے گا یا رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھتا تھا۔ قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، یعنی تو نے میری کتاب کو بھلائے رکھا، میری کتاب کو اگنور کیا، اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ وہ کذلک الیوم تنسا، تو آج تم بھی بھلائے جاتے ہو، یعنی جیسا تم نے میرے ساتھ میری کتاب کے ساتھ سلوک کیا ویسا اب تمہارے ساتھ ہوگا، عدلے کا بدلہ ایسے کو تیسا، کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تم سب اپنے لیے خود یہ کما کے لائے ہو۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفْ، اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، آثار قدیمہ کے نشان دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یہ فجر اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اور یہ علاج بتایا جا رہا ہے لوگوں کی باتوں اور تکلیف دینے والے فکروں اور لوگوں کے رویوں کے مقابلے میں تم اللہ کو یاد کرو، نماز کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی استقامت اور ایسی ہمت اور طاقت دے گا کہ یہ سب غم بھول جائیں گے، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی اللہ کی حمد و ثنا تسبیح اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، یعنی جو کسی کو کام کرنے کے لیے کچھ کہے تو خود بھی کرے، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو تمہارے دنیا کے رزق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے سب کو، اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے ساتھ وفاداری، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح آ نہیں گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پسند قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کون ہے جو سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں، یعنی آج اگر دنیا میں یہ واضح نہیں ہو رہا تو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، اور اس کا انجام اس کو بتا دے گا کہ وہ ٹھیک ہی کر کے آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارہ مکمل ہوا۔ اب آپ میں سے کوئی اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے، کوئی ریفلیکشن دینا چاہے، کچھ بھی بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم۔
آج سے پہلے میں یہ سوچا کرتی تھی کہ نیکی کا اجر صرف آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں نہیں ملتا، جسے کہا جاتا ہے نا نیکی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن سورہ کہف پڑھنے کے بعد میرے کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ نیکی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، جیسے خضر علیہ السلام نے دو یتیم لڑکوں کی دیوار اس لیے کھڑی کر دی تھی کہ ان کے والدین نیک تھے تو ان کے اجر کے طور پر۔ تو خضر علیہ السلام کے ایک اور واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، اور یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھٹکانے کا باعث بن جاتا۔ تو بعض اوقات نقصان میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے نا تو سوچ
لیا کہ غم غم نہ رہے،
پازیٹو سوچ ہو جائے اور شکر گزاری آ جائے۔
مجھے سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طہٰ تینوں میں جو ایک چیز بہت زیادہ اسٹرائک کی وہ یہ تھی کہ اسباب، ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے پھر ہم دعا کرتے ہیں. لیکن تینوں صورتوں میں ہم نے جتنے انبیاء کرام کے حالات کے بارے میں پڑھا, انہوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور جو چیزیں امپاسبل تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود بخود اسباب مہیا کر دیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کر کے اور اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور وہی مطلوب ہے جیسے کہ پل صراط کی بات کی گئی کہ پل صراط کو وہی لوگ پار کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے.
اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپیئرنسز پہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اندر سے ان کی نفس کی اصلاح نہیں ہوتی, مگر دوسرے لوگ جو ہیں بیکاز آف دیئر اپیئرنس وہ ان کو بہت متقی اور پرہیزگار دیتے ہیں, قرار دیتے ہیں. تو اس چیز پہ تھوڑا سا مجھے
اس میں یہ کہ بیلنس ہونا چاہیے, دونوں ہی چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں, ظاہر بھی اور باطن بھی, کیونکہ کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ پھر بیلنس خراب ہو جائے گا.
ایک بات جو بہت اچھی لگی آج میرے لیے نئی تھی وہ یہ کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی ریٹرن کے لیے جو ہے نا کہ اس کو جب آگے سے ملے گا تو وہ نیکی کنٹینیو کرے گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے رہتے ہیں لیکن پھر وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی, لیکن وہ ہمیشہ
ایسا رویہ سامنے آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں,
وہ چھوڑ دیتا ہے, لیکن مومن جو ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے.
وہ اپنے اصول کا پابند ہوتا ہے, لوگوں کے طرز عمل کا پابند ہوتا ہے,
فرائض اپنے پورے انجام دیتا ہے وہ.
صحیح.
مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور پھر جب اس چیز کو بھول کر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر ایک اور ہمت آ جاتی ہے کہ اب ہم نے کام کرنا ہے, اور جو بھول ہم سے ہو گئی ہے اس کو ہم نے آئندہ ریپیٹ نہیں کرنا انشاءاللہ.
آج کے لیسن میں جیسے ہم نے پڑھا کہ بہت سارے کیریکٹرز کا ذکر ہے, حضرت مریم علیہ السلام یا پھر حضرت خضر علیہ السلام اس طرح سے, اور اسپیشلی جو ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا, تو کس طرح سے یہ محفوظ ہے کہ فرعون نے یہ کہا پھر حضرت موسیٰ نے یہ کہا پھر انہوں نے یہ سوچا, تو دونوں کا کریکٹر ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ ہمارا اعمال نامہ بھی اسی طرح ہوگا کہ بہت ہی مختصر لفظوں میں پوری بات سامنے آ جاتی ہے, واٹ ایور وی ڈو سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے اور وہ سامنے آئے گا اسی طرح سے.
بیسیکلی آج جیسے تینوں جو صورتیں یعنی سورہ کہف کا تھوڑا سا پارٹ اور باقی جو دونوں صورتیں ون گو میں جو پڑھی ہیں نا, تو اس میں بیسیکلی یہ پتہ چل رہا ہے مجھے جو فیل ہوا کہ ہر فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اب وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس فیصلے کو وہ اس کے لیے تو آزمائش ہے انسان کے لیے, تو انسان بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو صبر کے ساتھ لے کے چلتا ہے یا بے صبری کے ساتھ, کیونکہ وہ تو نافذ ہونا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسائیڈ کر لیا ہے, تو اب وہ انسان کے اوپر ہے وہ اس کا عمل پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے آگے جا کے اس کو کس طرح سے جنا لے کے چلنا ہے.
سورہ طہٰ میں جو ہمیں ایک اچھی سٹوری ملتی ہے حق اور باطل کی ایک جنگ, جس میں ہمارے لیے ایز ہیومن بینگز ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ حضرت موسیٰ جب کہ نبی تھے تو ان کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا, جو متقی تھے, اور کس طرح سے وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے آگے بڑھے, اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا جیسے ہمیں بھی مقابلہ دنیا میں کرنا پڑتا ہے, تو انہوں نے فرعون کا مقابلہ اتنی شان و شوکت والے کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کیا, مگر جہاں اللہ کا حکم تھا جہاں پہ حق کی بات تھی وہاں پہ وہ نہیں ڈرے, اور انہوں نے حق اور باطل کی کس طرح سے جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیا, اور جیت ایونچولی جو ہے وہ حق کی ہی ہوتی ہے, اور جہاں پہ اللہ کی مدد آتی ہے وہاں پہ باطل جو ہے وہ نہیں فرش کر سکتا.
آج جتنی بھی سٹوریز پڑھی اسپیشلی سورہ کہف اور اس کے بعد سورہ طہٰ اور سورہ مریم, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ہماری تھنکنگ جو ہے ہماری سوچ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہی ہمارے آئیڈیاز اور پھر ہمارے ایکشنز بن جاتے ہیں, اور اگر ہم اپنی سوچ یعنی ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہی ہم لوگ کریکٹ کریں کہ نہیں If I can do this, اگر میری سوچ میں یہ ہے then I will انشاءاللہ. تو جب تک اپنی سوچ میں ہم لوگ پازیٹیوٹی نہیں لائیں گے تو آئی گیس ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے, تو اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر کی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے.
مجھے سورۃ طہٰ کی آیات اتنی انسپائرنگ لگی آج کی اس لیکچر میں, اس سورت میں جو سب سے زیادہ مجھے غالب نظر آئی چیز وہ اللہ کے اپنے بندے سے محبت. سورت کے شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ بندہ مشکل نہ پڑ جائے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک ایک واقعہ جو بیان کیا, مطلب کہ اتنی آزمائشیں آئیں ان پر, اتنی مشکلات, جہاں اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں, اتنا بڑا ایونٹ تھا ان کے لیے یہ, ایسی چیز کا ریویل ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تسلی دی ہے اور سارا وقت ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ ان کو تھاما ہوا ہے, ان کی مدر کے اوپر اتنا بڑا وقت آیا کہ ان کے دل میں بندے کتنا بھاری گزرا ہوگا یہ اپنے بچے کو اپنے آپ سے الگ کرنا, لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تسلی دی. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ بیان کر کے اپنے بندے سے بھی وہی لو وہی کیئر شو کیا ہے کہ وہ گمراہی سے بچ جائے. آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ہمت پیدا کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے طریقے بتا رہے ہیں. تو اتنا لو, اتنی محبت اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے لیے, اور وہی بندہ ہے جو دنیا کی دوڑ میں اتنا مگن ہے کہ دو گھڑی نہیں نکال سکتا اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. مجھے یہ چیز نے بہت انسپائر کیا کہ صرف سستی کے مارے صرف دنیا میں مصروف ہو کر ہم نمازیں قضا کر دیتے.
ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اور ان سچے واقعات سے جو زندگی کے حقائق ہمارے سامنے آئے اور خوبصورت نمونے ہم نے دیکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بہترین سبق لے کر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں, نیک تمنائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رسول الله معلمنا, رسول الله.